حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین، اپنے تمام مرحومین اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کو بھی شامل کر دیجیے، تمام شہدائے عزاداری کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ، صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ اعزان محترم، یا اعزان محترم، آج اس سلسلہ مجالس کی ہمارے حصے کی آخری مجلس ہے، سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں خود جانتا ہوں، آدمی انسان کو اگر اپنے کو نہیں پہچانتا پھر کیا پہچانتا ہے۔ میں بہت خشک بیانی کرتا ہوں، بہت خشک بیانی، مگر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کو داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اس خوش بیانی کو برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے، اور میں ہر سال پہلے سے بھی سخت موضوع لے کر آ جاتا ہوں، اسی لیے کہ آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہر سال یہ میرا مجمع، میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بوڑھے ہو گئے، 37-38 سال ہو گئے یہ اشرح مجھے پڑھتے ہوئے، کچھ بچے جوان ہو گئے، ماشاءاللہ اب یہ تیسری نسل میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پروردگار سب کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا۔ دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دیں کہ حالات آتے جاتے رہتے، تلک الایام نداولھا بین الناس، گردش ایام سے کبھی بھی نہیں گھبراتے نا، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ قوموں کے امتحان 2-4 سال کے نہیں ہوتے، 10-20 سال کے نہیں ہوتے، قوموں کے امتحان صدیوں کے ہوتے ہیں، اور ہم صدیوں سے دے رہے ہیں نا امتحان، صدیوں سے ڈٹے ہوئے میدان۔ لہٰذا جو ہلکی پھلکی آندھیاں چلتی ہیں نا، ادھر ادھر سے ہوتا ہے، حملے بولے جاتے ہیں، حملے ہوتے ہیں یا حلے بولے جاتے ہیں، یلغار ہوتی ہے، اس سے پریشان نہ ہوا کریں، بس ڈٹے رہیں۔ وہ مومن وہ ہے جو میدان میں ڈٹا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے آخری سانس تک۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ حق پر ہوں نا، جب معلوم ہے حق پر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آج آپ کو معلوم ہے کہ کل پارا چنار پہ اٹیک ہوا، اور یہ پہلا اٹیک نہیں ہے نا، مسلسل وہاں پہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کے میں جانتا ہوں مرد لوگ ہیں، بہادر دلیر ہمارے، اس سے بڑے بڑے حملے ور انہوں نے ماشاءاللہ پسپا کیا، اور اب بھی وہ پسپا ہی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو گھسیڑا جاتا ہے، وہ خود تھوڑی گھستے حملہ آور۔ اب یہ بتائیے، جو پارا چنار پہ برسوں سے یہ آفت آئی ہوئی ہے، پارا چنار پہ مسلسل حملے کر رہے ہیں، ان کو میں کیا کہوں؟ کیا میں ان کو یزیدی نہیں کہوں؟ کیا کہیں گے ان بدبختوں کو؟ یزیدی لشکر ہے نا یہ جو حملے کر رہا ہے، کیا اس کو کیا نام دیں گے؟ آپ کوئی نام دے دیجیے، میں وہ نام دے دوں۔ یہ جو خبیث حملے کرتے ہیں ہم پر، ابھی مسقط میں حملہ کیا، مسجد میں عزاداروں کو مارا، جس میں خواتین بھی زخمی ہوئی اور مرد بھی شہید ہو گئے سب، یہ ان کو کیا کہا جائے ان بدبختوں کو؟ آپ کوئی نام بتا دیجیے مجھے، کیا کہیں گے؟ یزیدی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ یزید نہیں کہیں گے تو یار کو سمجھ، کوئی عقل کی بات کرو یار، ان کو یزیدی ہی تو کہا جائے گا بھائی، اور میں کیا کہوں، کیا نام دوں؟ آپ بتا دو کیا نام دوں۔ یہ جو ہمارے اتنے ہزاروں یہاں پہ مارے گئے، کس نے مارے؟ یزید کا لشکر ہی کہیں گے نا ان کو، اور کیا کہیں گے؟ یزیدیوں نے مارے۔ تو 1400 سال بعد خواہ مخواہ کے نئے نئے مسئلے کیوں کھڑے کرتے ہو ہمارے اندر؟ نہیں کرو نا ایسی باتیں۔ جو اس طرح کے ظلم کرے گا، کہیں بھی کرے گا، وہ یزیدی ہی کہلائے گا۔ یعنی جتنا ان بدبختوں کو یزیدوں کو کہو گے سارا اسال عذاب کس کو پہنچ رہا ہے؟ اس یزید کو ملعون کو پہنچ رہا ہے، سارا اسال عذاب اس کو پہنچ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک معیار آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے نا۔ ہزاروں لاشیں گر گئیں ہماری، گرتی رہیں، دھماکے ہوتے رہے، فائرنگ ہوتے، سب ہوتے رہے، نہیں ہوتے رہے، کہاں تھے یہ لوگ؟ اتنے ہمدرد ہیں تشیعوں کے، اتنے دوست ہیں تشیعوں کے، اتنا درد ہے ان کو کہ آج یہ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، اس وقت کہاں ہوتے تھے یہ؟ کدھر ہیں؟ پارا چنار پہ بات کریں گے یہ؟ کبھی نہیں کی۔ کوئٹہ پہ بات کی انہیں؟ کبھی نہیں کی۔ پاکستان بھر میں مقتل بنا دیے گئے ہمارے، کبھی بات کی انہیں؟ نہیں کی۔ آپ بھی جانتے جو میں کہہ رہا ہوں، سمجھ لیں میری بات کو، ہے نا؟ اس لیے برادران سے ہر روز یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نہ کریں ایسا، نہ کریں۔ خامخواہ میں ذہنی طور پہ کیوں انتشار پیدا کرتے ہو مومنین کے اندر؟ ایک چیز پہ تو متفق ہونے دو نا، ایک چیز، کہ جو بھی ہم پر حملہ کرے گا یہ ہم سب کا مشترکہ درد ہے، ہے نا؟ شمالی علاقہ جات میں حملہ ہوتا ہے، آپ یہاں پروٹیسٹ کرتے ہو نہیں کرتے؟ انصاف سے بتاؤ، کیوں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے یار؟ آپ کی زبان ہے، آپ کی قوم ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی نہیں، ایک ہی رشتہ ہے حسینیت کا، اور کوئی رشتہ ہے؟ دنیا میں کہیں بھی مومن میں درد ہوگا دوسرا مومن محسوس کرے گا، کیوں؟ جانتا ہے کہ اس پر یزیدیوں نے حملہ کیا ہے۔ کس نے حملہ کیا؟ ان کو یزیدی نہیں کہوں تو کیا کہوں بھائی؟ جو کہتے ہو یزید کو نہ کہو، یزید کے وقت، یزید وقت کو نہ کہو، یزید وقت، تو ان کو میں کیا نام دوں؟ آپ کوئی نام دے دو، میں وہ نام دے دوں بھائی؟ سیاست لے آتے ہیں، فلا لے آتی ہے، پارا چنار والوں کی حمایت میں بات کرنا سیاست ہے؟ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ہے، کیونکہ یہی ہمارا دین ہے۔ دنیا میں کہیں مومنین پر ظلم ہو ہم بولے سیاست ہے، میں کہتا ہوں ہے، کیونکہ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارا دین سیاست نہیں ہے، ہمارا دین سیاست کے گرد نہیں گھوم رہا، ہماری سیاست دین کے اندر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دین اس کے گرد نہیں گھوم رہا ہے، وہ ہماری سیاست کے اندر ہے، سیاست ہماری دین کے اندر ہے، ہم دین کے دائرے سے باہر نہیں جاتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بالکل آسانی سے سمجھا رہے ہیں کہ کہیں بھی ظلم ہوگا ہم بولیں گے، اگر یہ سیاست ہے تو ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ کون بولے گا پھر ہم نہیں بولیں گے؟ تو پارا چنار والوں کے لیے، یہ کہیں بھی ہو، میں نے مثال دے دی آپ کو، کوئٹہ میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو، کشمیر میں، کسی اور ملک میں ہو بھائی، کربلا میں دھماکے ہوتے تھے، آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ انصاف سے بتاؤ، جس کا دل میں درد نہیں ہوتا تھا وہ شیعہ ہی نہیں ہے، میں تو اس کو یہی نہیں مانتا، کیونکہ تو فیصلہ ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، معصومین کا فیصلہ ہے کہ مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، ایک انگلی کو درد ہوگا تو پورا جسم محسوس کرتا ہے نا، تو کہیں بھی کسی مومن کو تکلیف ہوگی دوسرا مومن محسوس کرے گا، یہ سیاست ہے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ سیاست ہے، کیونکہ یہی ہماری سیاست ہے، یہی ہماری سیاست کہ جہاں بھی ظلم ہوگا ہم ظلم کے خلاف بولیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ دعا کریں پروردگار عالم پارا چنار کے مومنین کو ہمیشہ کی طرح فتح و نصرت عطا فرمائے، انہیں دشمنوں پر غالب کر دیں، اور یہ وقت کے یزیدوں کو فنار کریں، ان کو ذلیل و رسوا کر دے پروردگار۔ اب یہ میں نے غلط دعا کی ہے، کیا نام دوں میں ان کو؟ آپ بتا دیے، کوئی نام آئے تو مجھے بتا دینا بھائی، کہ نہیں ان کو یزید نہ کہیں، آپ یہ کہیں۔ عجیب ہے بھائی، یہ عجیب عجیب منطق، کہاں کہاں کی کوڑی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ دماغ خراب ہونے لگتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں بھائی، یہ کیا ہے، یہ کیا نظریہ ٹھونسنا چاہتے ہیں، کیا باتیں لانا چاہتے ہو؟ خیر بہرحال، وہاں کے لیے یار جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو، بڑا مجھے بھی حوصلہ مل گیا۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے۔ آئیے اب ہمیشہ کی جیسے آخری مجلس میں، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ یہاں فرش ادا پہ بیٹھے، میں آ کے یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بلندی پر بیٹھا ہوں، تو کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی مجھ میں کوئی سرخاب کے پر لگے، کیونکہ مجھے مجلس پڑھنا ہے تاکہ سب مجھے دیکھ لیں، اس لیے بلندی پہ بیٹھتے ہیں تاکہ سارے سامعین ہمیں دیکھ لیں، اور ہم کسی خوش فہمی میں نہیں ہیں، یہ بس بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس کو، فرش اعضا کو بچھانے میں بہت لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے نا۔ میرے بچے باہر کھڑے ہوئے نا، الغازی اسکاؤٹس والے کھڑے ہیں نا بھائی، وہ بھی آگے چھوڑ دیں کام، یہ آگے مجلس میں بیٹھ دیں، لیکن نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ کی خاطر۔ چیکنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، گاڑیاں پار کروائیں، سب کر رہے ہیں، یہ سب ان کا شامل ہے۔ یہ ہمارے برادران آپ کی شدید گرمی میں، اب تو نہیں رہی شدید، چار دن پہلے تک تو آپ کو معلوم ہے کیا حال تھا آپ کا بھی اور میرا بھی، اتنی شدید گرمی میں وہ ٹھنڈے پانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ٹھنڈے شربت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پھر یہاں کی انتظامیہ وہ پورا فیسیلیٹ کرتی ہے نا، سب مل کے گلدستہ سجتا ہے، پھر آپ آ کے یہاں پر بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ۔ یعنی آپ سے پہلے یہاں بہت سارے لوگ، یہ جو بیچارہ بھائی میرا بیٹھا ہے مائک لے کے، میں اس کا بھی ایک کام ہے نا، یہ سب اپنے اپنے کام، سب کے لیے دعا کریں پروردگار عالم اس کا بہترین اجر ان سب کو عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں دعا کیا کریں۔ پھر وہ ہمارے باہر پولیس کے سپاہی ہوں یا پتہ نہیں رینجرز کے ہیں نہیں، وہ بھی جو بھی ہیں، سپاہیوں سے ہماری کبھی کوئی جھگڑا نہیں رہا، آپ ہمیشہ جانتے ہیں نا، ہم اوپر والوں سے وہ جو بھی ہو، یہ سپاہی ہی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں پروردگار عالم ان کو بھی دشمنوں سے امان میں رکھے۔ ظاہر ہے ان کی بھی جانیں ہتھیلی پر ہیں نا بھائی، آپ کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے، تو میں انسان ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کے بال بچے، ان کے ماں باپ، بہن بھائی سب ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ نظریاتی اختلاف جو ایک ہوتا ہے ہمارا حکمرانوں سے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سپاہی جو یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی ان کے ساتھ انتظامات میں تعاون کیا کرو، یہ ہمارے بھائی ہیں، پروردگار ان کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی جو خلوص سے خدمت یہاں انجام دے رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، پروردگار عالم خصوصی اجر ان کو عطا فرمائے، ٹھیک ہے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی خدمات کو قبول کرنے کے لیے، اور اپنے بھی بنی تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے، سر بلندی کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا جناب، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کوشش میں نے یہ کی 8 دن تک کہ ایک تسلسل قائم کر دیں کہ فقہ جعفریہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے چلی ہے نا، ہم نے یہ بھی بتایا کہ فقہ جعفریہ نام ہوا چھٹے امام کے زمانے، ہے وہی فقہ اسلامی، فقہ اسلامی یعنی مولا عارفان کے فتوے اور چھوٹی چھوٹی کتاب سے جو آپ نے لکھا ہے وہ سارے میں آپ کو بتا چکا، ایک سلسلے سے لے کر آیا میں نے بیچ میں، اسی لیے کوئی ایسا نہیں کیا کہ کہیں منقطع ہو گیا ہو، کہ پانچویں چھٹے امام کے دور میں اگر زیادہ وقت ملا تو پانچویں چھٹے امام کی میں نے آپ کو جہاں تک اس مجلس میں یعنی تھا مجلس کا، مجلس میں احاطہ کیا جا سکتا تھا وہاں بتایا، اور میں پھر میں آپ کو لے کر آیا یعقوب کلینی تک ہیں، کہ معصومین کے قریب ترین کا دور نا، غیبت صغریٰ کا قریب ترین زمانہ، کچھ حصہ دیکھا ہوا بھائی، کہ یہ وہ تھے کہ پہلے اصول اربع میاں جمع ہوئے، اصول اربع میاں وہ 400 اصل جو براہ راست لوگوں نے امام سے لکھی، جس امام نے کہا انہیں لکھ لیا، امام نے کہا لکھ لیا، وہ اصلی نسخے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اصل، ان اصول اربع میاں کو جمع کیا تو بنی اصول کافی، کیا بن گئی؟ اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، تین حصوں میں مشتمل کتاب بن گئی جناب، یہ یعقوب کلینی کا کارنامہ کہ اس نے 16,000 احادیث کو جمع کر لیا، ٹھیک ہے جناب۔ پھر ہم نے بتایا من لا یحضر الفقی، ایک اسٹیپ آگے بڑھ گیا، اب توضیح المسائل کی پہلی شکل و صورت سامنے آ گئی، پہلی شکل و صورت، من لا یحضر الفقی کا مطلب کیا تھا؟ کل بتایا تھا آپ کو کہ جس کے پاس فقی حاضر نہ ہو، یعنی حضور اس کے سامنے موجود نہ ہو، یہ جہاں فقی موجود نہ ہو کیا کرے شیعہ، دیکھیے کتنی فکر ہے علماء کو، وہ کہا کیا ہوتے ہیں یہ بتا رہا ہوں، کہ فقیہ کسے کہتے ہیں، ابھی آپ کو کتنی ضرورت ہوتی ہے فقیہ کی ہر مسئلے میں بھائی، زندگی کے ہر مسئلے میں، کچھ نہیں نکاح طلاق کا مسئلہ لے لیجیے آپ، ہوتا ہی نہیں ہوتا، آج کل یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ اچھا فرض کیجئے کوئی ظلم کرتا ہے کسی بچی پر، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ایسا، اچھا یہ بات ہے کہ میں فرض قائم کر رہا ہوں، کبھی ایسا الٹا بھی ہوتا ہے، کبھی لڑکا مظلوم ہوتا ہے، کبھی لڑکی مظلوم ہوتی ہے نا، میں ایک فرض قائم کر رہا ہوں، کوئی بچی پر ظلم کرے، عدالت سے طلاق دے دی ہے، اب ماں ابا نے کہا بس ٹھیک ہے اب لٹکا دو اس کو، شرعی طلاق تو دینی نہیں عدالت، اب عدالت کی طلاق کا مطلب جانتے ہیں اب کیا ہوا، وہ بیچاری ویسی دوسری شادی تو کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ عدالت کے تحت پاکستان کے قانون کے تحت اس کو طلاق ہو گئی، لیکن شرعی ہوئی نہیں، شرعی طلاق نہیں ہوئی، اب اس کو لٹکایا ہوا ہے، نہیں دے رہے طلاق، یعنی یہ سزا دے رہے ہیں کہ اب اس کو لٹکا کے رکھو۔ اچھا اب آپ انصاف سے بتائیے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے یا نہیں، رہے نا عقل کیا کہے، دل کیا کہے، کوئی حل ہونا، کوئی فقہی حل ہوگا، کوئی دینی حل ہوگا، تو کون حل کرے گا، یہ وکیل صاحب تو اب نہیں کر رہے، کیونکہ وکیل صاحب کا تو عدالت میں کام ختم ہو گیا، مطلب ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ حل کریں گے، نہیں بڑا ڈاکٹر، ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ کرے گا، کون کرے گا، ای این ٹی اسپیشلسٹ کرے گا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اڑا رہا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، انجینئر صاحب کریں گے یہ مسئلہ حل، کسی سبجیکٹ میں کوئی پی ایچ ڈی حل کرے گا، کون کرے گا، کوئی ٹھیکے دار حل کرے گا،
کوئی زمیندار حل کرے گا، کوئی کارخانے دار حل کرے گا، کون حل کرے گا؟ نہیں، ہماری قوم کا بڑا ہی حل کرے گا، کرا لے پھر جا کے حل اس سے. نہیں، اس کا مطلب کوئی حل ہوگا نا. کون حل کرے گا اس بچی پر جو ظلم ہو رہا ہے؟ اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے نا، اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے نا. اس کو بیچ میں تو نہیں لٹکا کے رکھو کہ لٹکا دیا بس عدالت سے طلاق دے دی بس اب نہیں دیں گے، جاؤ سزا. میں خود ایسے دو چار کیس دیکھے، میں نے کہا انسان بنو تم لوگ، انسان تم نے دے دی نا طلاق، نہیں رہنا، ختم کرو، اب شرعی سیکھے جاری کرو، ختم کرو قصہ. نہیں مطلب سزا دینی ہے ان کو، لڑکی والوں کو. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. میں نے کہا کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر، دونوں طرف ہوتا ہے مسئلہ. کبھی لڑکے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی، کبھی لڑکی کے ساتھ ہو جاتی رہتی. وہ لڑکے کے ساتھ زیادتی والے کیس بھی مجھے معلوم ہے، بیچارہ خوار کر دیا اس کو. خیر چھوڑے، جو میں بات اصل بتانا چاہ رہا ہوں، حل ہونا چاہیے نا. کون حل کرے؟ کوئی ہونا چاہیے نا جو اس مسئلے کو حل کرے. اس کے لیے ہوتا ہے فقیہ. کون ہوتا ہے؟ فقیہ، مجتہد، جامع و شرائط، جس کو یہ اختیار ہے. جب ایسے مسئلے آتے ہیں اس کی طرف بھیجا جاتا ہے، کیا کیا جائے، وہ پھر بتاتا ہے حل. بھیجو نوٹس، لڑکے کو بلاؤ، نوٹس جائیں گے، ایک جائے گا، دو جائے گا، تین جائے گا، نہیں آ رہا. اب یہ حق ہے اس حاکم شرع کو، اس لیے فقیہ کی ضرورت ہے. فقیہ ہے حاکم شرع. یہ حاکم شرع اختیار رکھتا ہے کہ ظلم نہیں ہونے دے گا، یہ خود سیغے جاری کرے گا، ہو گئی طلاق لکھ کے دے گا، جا. معاشرے کو ظلم سے بچانے کے لیے جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے، بیوہ کا حق کھا رہا ہے، کون؟ حاکم شرع فیصلہ کرے گا. یتیم کا حق کھا رہا ہے، حاکم شرع فیصلہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہو؟ لیکن مجتہد جامع شرائط ہر نہیں گلی میں بیٹھا ہوا. ظلم سے بچاؤ لوگوں پر، کوئی ایسا نہ ہو کسی بیوہ کا پلاٹ کھا جائے، کسی یتیم کے پیسے کھا جائے، یتیم کا مال ہڑپ کر جائے. اکل سہو، جس کو قرآن میں کہا انگاروں سے پیٹ بھرتے ہیں، اپنا یتیموں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، بیواؤں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، لاوارثوں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، جھوٹے وصیت نامے بنا کے، ارث نامے بنا کے سب کچھ. کون حل کرے گا یہ مسئلے؟ یہ ہوتا ہے حاکم شرع. اس لیے فقیہ، 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 فقیہ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. ہے اس کے پاس اختیار، ائمہ کا دیا ہوا اختیار ہے کہ جب ایسا ہو معاشرے میں ظلم ہو تو ظلم کے خاتمے کو فقیہ کرتا ہے، حاکم شرع. فقیہ اس کو ختم، اس کا حکم آیا، ختم، جاؤ. عدالت کی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے آزاد کر دیا، جاؤ بچی آزاد ہے، جاؤ بچی کی شادی عدت پوری کرو، شادی کراؤ اس کی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے فقیہ کی ضرورت. تو من لا یحضر الفقیہ سوال کا جواب ہے. جب مومنی نے سوال کیا کہ بھائی ہمارے یہاں فقیہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ کسی اور شہر سے آئے تھے نا، شیخ صدوق کے پاس. اب کہاں جائیں ہم؟ بار بار روز روز نہیں آ سکتے آپ کے پاس قبلہ. یہی اسی لیے معصومین نے شاگردوں کو تیار کیا تھا، بتایا میں نے آپ کو، کہ اپنے سامنے ہی شاگردوں کو بھیج دیا تھا عالم اسلام میں، جاؤ لوگوں کے مسئلے حل کرو، لوگوں کی سرپرستی کرو، اور سب سے بڑھ کر مومنین کے بچوں کو علم دو، تعلیم دو، ہر جگہ مکتب کھلوا دیے، پڑھاؤ پڑھاؤ ان کو، جاہل نہ رہ جائیں، جہالت کے پیچھے نہ دوڑنا. خود رہ گئے ہو تو بچوں کو تو جاہل نہ رکھو، بچوں کی تعلیم کی فکر کرو، بچوں کو پڑھاؤ. دنیا میں وہی قوم سروائیو کرتی ہے جو تعلیم یافتہ ہوتی ہے بھائی، جاہل نہیں چاہیے معاشرے کو. اب تمہیں بتاؤں فقیہ کون؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جو ہر شعبے پہ نظر رکھتا ہے. آج فقہا کا فتویٰ، فقہا کا فتویٰ بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، آئی ٹی میں بھیجو، یہاں بھیجو، وہاں بھیجو، سائنسدان بناؤ. فقہا کے فتوے کی جاؤ اپنے بچوں کو یہ بناؤ. اور صرف فتوے نہیں دے رہے، خود عمل کر کے بتا رہے ہیں. یہ فقیہ اگر اس جمہوری اسلامی میں جب انقلاب آیا ہے، پوری جمہوری اسلامی میں ایک میڈیکل کالج تھا شیراز میں، چیک کر لینا میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پورے ایران میں ایک میڈیکل کالج تھا شیراز میں. اب کتنے گن بھی نہیں سکتے ہم، کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیاں، کتنے انجینئرنگ کالج، کتنی یونیورسٹیاں جگہ جگہ، ورنہ ایک یونیورسٹی تہران، ایک اصفہان چھوٹی سی، ایک شیراز، ختم قصہ. تبریز میں چھوٹی تھی، وہ نام یونیورسٹی کا تھا، پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی تھی، ڈگری لے جاؤ، جیسے انگریز عربوں کو نہیں دے دیتے ہیں پی ایچ ڈی، بھائی پڑھانا ہے ان کو، وہ چاہتے کہ پڑھے ہی نہیں، ان کو ویسے ہی دے دیتے ہیں آنریری ڈگری، جا بھائی تو پی ایچ ڈی ہو گیا، جا جان چھوڑ. وہ خوش ہو جاتا ہے میں پی ایچ ڈی ہو گیا، میں دکتر ہو گیا. دکتر کچھ نہیں ہوا، دکتر ہو کے کہاں پڑھائی آپ کو معلوم نا کیا پڑھائی عربوں کی، دیکھ لو عربوں کا کیا حال ہے. وہ حال تھا یہاں کہ عیاشی کرو، جو کرنا ہے کرو، پڑھائی لکھائی نہیں. اب کیا حال ہے؟ اب کہاں تک ترقی کی ہے سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، خلائی میدان میں. دنیا کے بہترین ڈرونز بنا کے بتا دیا کہ ہم ہیں، زندہ قوم ہیں. کس کے؟ فقیہ کے سائے میں. ورنہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. مولویوں کی حکومت آ گئی تو سارے ایران میں مولوی مولوی ہوتے, ہر گلی میں ایک مدرسہ کھلوا دیتے, چل بھائی مولوی بن, چل بھائی مولوی بن, مولوی 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 ہو, تو اور کیا ہوتا وہاں پہ. یہ فقیہ کی نظر ہوتی ہے کہ دونوں مراجے نے ایک ہی بات کی, آیت اللہ سیستانی ہو یا رہبر معظم, دونوں نے ایک ہی بات, بناؤ جاؤ پڑھاؤ اپنے بچوں کو, جدید تعلیم دو ان کو, سی ایس ایس افسر بناؤ ان کو, سول سروسز میں بھیجو. مطلب یہ میں تشریح کر رہا ہوں, انہیں نے سول سروسز کا لفظ نہیں, مطلب یہ کہ یہ فتویٰ دیا, جدید تعلیم دو, جاؤ انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, آئی ٹی میں بھیجو, بناؤ. اور خود بھی بنا کے بتایا, فقہا نے انجینئرنگ یونیورسٹیاں اسپتال کالج سب بنا کے بتا رہے ہیں, پریکٹیکل کر رہے ہیں نا. سمجھ میں آئے فقیہ کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ دو انچ کی زبان کھول دو, ہاں جیسے تجھے سب پتا ہے انہیں کچھ نہیں پتا. فقیہ وہ ہوتا ہے جو ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے. فقیہ نہ ہوتا, یہ کروڑوں لوگ جو جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پروردگار سب کو اپنے سلامت کے حفظ و امان میں رکھے, زیارات پہ جا رہے ہیں. پہلے جاتے تھے تم لوگ؟ بتاؤ نا, 2001 سے پہلے کیا حال تھا؟ چند لوگ جاتے تھے نا بس, گنتی کے لوگ. اب کیا حال ہے؟ یہ کس نے راستے کھلوائے؟ کس نے داعش کو شکست دی؟ کس کے فتووں سے داعش آ رہی ہے؟ کون فقہا تھے جو نکلے میدان میں اپنے بچوں کو بھی لے کر نکلے؟ کون تھے وہ علماء جنہوں نے جانے دی, جن کی تصویریں تم راستوں میں دیکھتے ہو, نجف سے کربلا تک امامے والوں کی, کالے اور سفید امامے کا, اتنا تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. جا سکتے تھے, جینا عذاب کیا ہوا تھا پہلے صدام نے بعد میں داعش نے. یہ ہے فقیہ کی نظر کہ کھلوا دیے راستے, اب آپ کوئی بند بھی نہیں کر سکتا, بے فکر رہو قیامت تک کے لیے, بے فکر ہو جاؤ انشاءاللہ. ورنہ سامرا تباہ کر دیا تھا, سب تباہ کر دیا تھا, کتنی بار بتا چکا ہوں. کہاں تھے یہ سارے؟ کدھر تھے یہ سب جو فقہا کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کا کام یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پہ نظر رکھے گا, ظلم نہیں ہونے دے گا. فقیہ ذمہ داری ہے کیونکہ نائب امام ہے, جب نائب امام ہے ظلم نہیں ہونے دے گا. پہچان اس کی یہ ہوگی کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا. دنیا کے نقشے پہ دیکھ لو, اگر مظلوم نہیں سمجھ آتا ظالم تو سمجھ آتا ہے؟ آتا ہے نہیں آتا ظالم کون ہے؟ نظر آ رہا ہے نا ظالم کون کون ہے؟ تو دیکھو نا کہ اس ظلم کے خلاف آوازیں کون اٹھا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے لے کر آگے چلتے ہیں. صلوات یا علی, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, جزاک اللہ. اب آئیے تو من لا یعذر الفقیہ کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ فقہ آگے بڑھ رہی ہے نا. اب لوگوں نے سوال کیا, آقا کہاں جائیں, ہم روز روز نہیں آ سکتے. تو آقا نے کہا بیٹھ جاؤ, اب ساتھ لے کے جاؤ نسخہ. تو پھر آپ نے کتاب لکھی, شیخ صدوق علیہ الرحمہ, من لا یحذرہ الفقیہ, وہ جس کے پاس فقیہ نہ ہو. اب یہ پہلی ترتیب آ رہی ہے, پہلی ترتیب توضیح المسائل دنیا کی پہلی آ رہی ہے, حالانکہ سارے مسائل پہلے تھے, نام بعد میں رکھا گیا نا. اس وقت توضیح المسائل نام نہیں تھا, ارتقائی چیزیں ہوتی ہیں, ارتقائی نام بعد میں, فقہ جعفری نام بعد میں آ گیا. نہیں توضیح المسائل کب سے کون امام لے کر آیا؟ فقہ جعفری کو پہلے تھی, چھٹے امام سے پہلے تھی, کون لے کر آیا؟ وہ باتیں کرتے ہو. کچھ چیزیں اصطلاحیں زمانے کے حساب سے ایجاد ہوتی ہیں, زمانہ جب آگے بڑھتا ہے اصطلاحات ایجاد ہوتی ہیں, اصطلاحات سامنے آتی چلی جاتی ہیں. سمجھ میں آ گئے, فقیہ کی اصطلاحات فقہ سے آئی, فقیہ بن گیا بھائی وہ, اجتہاد کرنے والا, مجتہد, جامع شرائط اصطلاحات ہیں, ان میں کہے گا جھگڑا ہے. بس کتاب لکھی, پہلی ترتیب آتی ہے, کتاب طہارت, کتاب صلاۃ, کتاب صوم, کتاب زکوٰۃ, کتاب حج, وہ ارث تک, اطعمہ تک, شکار تک چلا جاتا ہے. اور آخر میں پہلی کتاب ہے یہ جس میں آخر میں فہرست دی گئی باقاعدہ. فہرست سے مراد فہرست بھی اور حوالے بھی, سارے روایات کے, ساری روایات کے حوالے اور فہرست. یہ پہلی آپ کہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ توضیح المسائل, یعقوب کلونی نے ایک قدم آگے بڑھایا, دوسرا قدم بڑھایا دوسرے فقیہ نے, کس نے؟ یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے. اب شیخ صدوق کے بعد پھر کام آگے بڑھا, شیخ ابو جعفر طوسی میدان میں آ گئے. میں نے کل بتایا تھا نا, آج وہ ایک چیز رہ گئی تھی, کوئی وقت بہت نکل گیا تھا, یہ خبیث سے گزرا ہے شیخ سلطان طغرل بیگ سلجوقی. سلجوقیوں کی بھی کچھ عرصے حکومت رہی نا, قبضہ کیا تھا کچھ عرصے کے لیے, ترک حملہ آور ہوتے نے بغداد پہ قبضہ کیا تھا سلجوقیوں نے. تو اس طغرل بیگ نے تشیع کا بہت قتل عام کرایا تھا, پورا بغداد اس نے اجاڑ دیا تھا. اسی کے زمانے میں 447 ہجری میں پورا کرخ جلا دیا گیا تھا. जिसमें हमारी लाखों किताबें, और वो सब किताबें छपती थोड़ी थी भाई, मखतूतात थे, कलमी नुस्खे, हजारों किताबें सिर्फ सैयद मुर्तजा आलमुल हुदा की, हजारों किताबें बता चुका हूँ, शेख अबू जाफर तूसी की, शेख मुफीद का कदीम किताब खाना, मुर्तजा आलमुल हुदा का, सैयद शरीफ रजी का, हमारे दर्जनों किताब खाने जिसमें लाखों किताबें जला दीन बदबख्तों, कलमी नुस्खे, कलमी हाथ से लेकर छपी हुई थोड़ी देर, चलो यहाँ जल गई वहाँ मिल जाएगी, नहीं। अब क्या किया था उलमा ने, देखिए ऐसे थोड़ी बची फ़िक़्हे जाफ़रिया, तशय्यु ऐसे थोड़ी बचा, क्या करते थे, शेख मुफीद के ज़माने से ये रस्म हो गई थी कि जितने शागिर्द हैं ना बैठे हुए 30-35, सबको लिखवा रहे हैं, लिखो भाई इमला, अब ये छप रही है किताब, किताब छप रही है, एक साथ 30 नुस्खे तैयार हो रहे हैं, लिखवा रहे हैं 30 नुस्खे, ताकि अगर एक जगह ना रहे दूसरी जगह है, दूसरी जगह ना रहे तीसरी जगह है, तो तशय्यु को ऐसे बचाया, किसने बचाया, मैंने तुमने बचाया, फुकहा ने, आइम ताहरीन की रिवायात को, अहादीस को, उनके इल्म को बचाने वाला कौन है, फकी, उसको फिक्र है कि कुछ भी हो सकता है, ज़माने बचाओ, मुख्तलिफ जगहों पे ले जाओ नुस्खे, फैला दो। अब आप इंसाफ से बताइए, वो 30 आदमी जो लिख रहे हैं, कोई इमले में गलती भी हो सकती है ना भाई, हो सकती, नहीं हो सकती, हुई होगी, क्यों नहीं हुई होगी, आपको मैं यहाँ, मेरे वहाँ कुछ बच्चे लिख रहे थे, तो मैंने कहा बाहर जाके देख लेना, एक जैसा नहीं होगा, बाज ने मेरा लफ्ज लिखा होगा, बाज ने मेरा मतलब लिखा होगा, कि मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जल्दी में वो लिख लो, आगे निकल रही है बात, जल्दी से वो मतलब लिख लो बस, है ना, फ़र्क होगा नहीं होगा, ये है वो फ़र्क कि जब ये नुस्खे फैल गए तो कहीं लफ्ज का फ़र्क हुआ, कहीं मतलब का फ़र्क हो गया, कहीं मफहूम का फ़र्क हो गया। अब फकीह का काम है इनमें से असल मतलब को निकालना, हर आदमी निकाल लेगा, आप और मैं निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, हमें क्या पता, हम तो यही कहेंगे भाई ये हदीस कुछ कह रही है, वो हदीस कुछ कह रही है, यही कह सकते हैं ना हम, और क्या कहेंगे हम, तो भाई एक ही किताब में हदीस है, एक कुछ कह रही है, कुछ कह रही है, ये किसका काम होता है परखना, ये इल्मुल हदीस किसके पास होगा, जो सीखेगा आप सीख लो जाओ, आप लो जाओ, इल्म हदीस किसके पास होगा, उसकी पहली शर्त इल्म रिजाल, जिसने रिजाल को परखना सीखा होगा, किसके रावी को तो देखो पहले, रावी कौन है इसके, भी इसने कहाँ से ली, उसने कहाँ से ली, उसने, पूरा सिलसिला है हदीस होता है, ऐसे नहीं होता, रावियों का सिलसिला होता है पूरा, उसको परखा जाता है, ऐसे थोड़ी क्या, मैंने कह दिया ज़ईफ़ तो हो गई ज़ईफ़, आपने कह दिया मुस्तनद तो हो गई मुस्तनद, ऐसे कहते मुस्तनद ज़ईफ़ हो जाएगी, उसके लिए इल्म है ना, उस इल्म के ऊपर परखा जाएगा, तो ये किसका काम होता है, फकीह का, ऐसे नहीं देता फतवा के, फुका की जो मर्जी फतवा देता, जो मर्जी फतवा नहीं देता, उसने पूरी जिंदगी इन उलूम में कम से कम 45 उलूम में गर्क की होती, जब जाके निकालता एक मसला, और फिर उसके बाद भी कहता है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, कि मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि असल क्या है, वो कहीं भी दावा नहीं करता कि मेरा फतवा मासूम का फतवा है, क्योंकि उसे आपको मुश्किल से निकालना है, आपको जो आप फंसे हुए, कोई भी मसला जिसमें आप फंसे हुए, आपका मुश्किल से निकालना उस फकीह का काम है, समझ में आ रही है हमारी बात, लिए मन ला यासरुल फकीह, वो जदीद शक्ल में आ गई। अब उसके बाद जब आगे बड़ी बात, शेख तूसी, अब वो बता रहा था तुगरल बेग, इसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया था पूरा, हिजरी 447 मदरसे बने हुए थे, उजाड़ दिए, शेख मुफीद का मदरसा मकतब था, उसी को लेकर फिर आगे आपके शागिर्द सैयद मुर्तजा आलमुल हुदा वगैरह लेकर आगे चले थे, शेख जाफर तूसी उसको मसनद पे बैठे हुए थे, मसनद तक जला दी गई थी, मसनद को निकाल के चौराहे पे किताबों समय सामान समय जलाया गया था करख में, शेख मुफीद की मसनद कहलाती थी, उस मसनद को जलाया गया जिस बैठ को दर्स देते थे, ऐसे पहुंच गया तशय्यो यहाँ तक, इतनी आसानी से आ गया तशय्यो, उन फुकहा की कुर्बानियाँ तो देखो बेचारों की, और फिर उनको फिक्र अपनी नहीं, हिजरी 447 में जब ये बगदाद तबाह किया गया। अच्छा एक और तारीखी बात बता दें चैलेंज के साथ, तारीख इस्लाम में पहला जो मदरसा बना है वो तशय्यो का बना है और किसी का नहीं बना, सन भी बता देते हैं आपको, हिजरी 337 मदरसा, शेख मुफीद का बाकायदा जिसको मदरसा कहते हैं, बाकायदा मदरसा, हिजरी 337, और हमारे बिरादरान की तारीख भी बता दें पहले मदरसे की चैलेंज के साथ, हिजरी 449 मदरसे निज़ामिया बगदाद, निज़ामुल मुल्क ने बनाया था, जो उनका था बहुत बड़ा सरबरा हाकिम बनकर आया था, तो उसका नाम था निज़ामिया, اور ہمارے پہلے مدرسے کا نام تھا مدرسہ ازدیہ، عین زواد دال یہ اور پھر تائی تانیس ازدیہ، کیونکہ ازد الدولہ دیلمی آل بوہ جب پاور میں آئی تھی نا، اختیار میں آئی تھی، تو کربلا میں اس نے بہت بڑا مدرسہ آستانہ حسینی میں بنایا تھا اور پھر وہی پھر بغداد میں تاسیس ہوا. تو 100 سال کے بعد ہمارے دوسروں کے مدرسے بنے، یعنی ہم اتنے مضبوط تھے تمام بربادیوں کے باوجود کہ ہمارا مکتب پہلے بن چکا تھا. ہمارا میں یہ تاریخی آپ جو ہے سن ریکارڈ کرا دیے میں نے، ہجری 337 میں مدرسہ ازد الدولہ اور ہجری 449 میں جامع نظامیہ پہلا بنا ہے، مدرسہ نظامیہ پہلا مدرسہ وہاں وجود میں، ہمارا پہلا مدرسہ 100 سال پہلے بنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. 447 کے بعد ابو جعفر طوسی لٹنے کے بعد، کل بتا چکا، نجف آئے بتا دیا. اب یہ نجف جو تھا وہ حوض علمیہ کی صورت میں آیا، اس پہ اتار چڑھاؤ آتے رہے، بہت اس پہ بھی بربادیاں حملے سب، لیکن الحمدللہ وہ ایک بار جب بن گیا تو بن گیا. جیسے قوم بن گیا نا، زکریہ ابن آدم آ کے بیٹھ گئے، احمد ابن اسحاق آ کے بیٹھ گئے، سلسلہ رکا نہیں، سلسلہ رکا نہیں، سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. جناب آیت اللہ حائری کا دور آ گیا، آیت اللہ اصفہانی کا دور آ گیا، آیت اللہ برجردی کا دور آ گیا. ایک رئیس ہے حوض علمیہ، ایک زعیم حوض علمیہ ہوتا تھا اور آج بھی ہے. تو اگر یہ حوض علمیہ نہ ہوتے ختم تھی ہماری کہانی. یہ حوض علمیہ ہے جو جنہوں نے یہ مرکز ان کو آباد رکھا، پوری دنیا کی توجہ ادھر رکھی. کربلا اور مرکز کہاں بنایا؟ کو الگ جا کے بنایا؟ نہیں، یا مولا کے قدموں میں، مولا علی کے قدموں میں، یا مولا حسین کے قدموں میں، یا مولا رضا کے قدموں میں، یا جناب معصوم قم کے قدموں میں. کیوں؟ زائرین کی ہدایت بھی ہوتی رہے، آتے رہو زیارت بھی کرتے رہو اور ہدایت بھی لے کے جاتے رہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو دیکھیے بغیر سوچے سمجھے زبانیں کھول دینا بڑا آسان ہے بھائی. اگر اعتراض کرتا ہوا کون اچھا لگتا ہے بھائی؟ اتنا قد بھی تو بنا لو نا. کیا وہاں مراجے میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کیا؟ گالیاں دیتے ہیں کیا؟ فتاوی میں اختلاف نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا ہے. بڑے احترام سے اختلاف کرتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت، بڑے احترام سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ آغا کا فیصلہ ہی ہے، مگر میرا مسئلہ کیا ہوا؟ لڑائی جھگڑے کی بات ہے، یا تو لان تان شروع سوشل میڈیا پہ، ملون ہو یا فلانا ہو یا، دماغ خراب ہے، کو ہوش کے ناخن لو، انسان ہو کیا ہو تم لوگ بھائی؟ اگر کسی سے اختلاف ہو گیا تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ قیامت ہو گئی. بڑے بڑے علماء مراجع میں اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نہیں ہوتا، وہ کیا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو؟ کون سی ایسی بات؟ صرف معصوم، معصوم پر تو کوئی تنقید نہیں کر سکتا، ہم بھی برداشت بھی نہیں کر سکتے. معصوم کے علاوہ باقی سب کا، شیخ مفید کی میں نے مثال دے دی، وہ ان سے اتنا بڑا استاد، استادوں کے استاد، ان پر تنقید ہوئی تو کیا ہوا ہوگی؟ معصوم تھوڑی ہیں. یعقوب کلینی کی ساری روایتیں قبول نہیں کی گئیں، کیا ہوا؟ معصوم تھوڑی ہیں. علامہ مجلسی کی ساری حدیثیں قابل قبول نہیں. میں نہیں، میری کیا اوقات، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، فقہا کی بات. فقہا نہیں قبول کر کیا مطلب؟ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کو شیعہ نہیں مانتے، وہ ایک دوسرے کو جاہل کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ملعون کہتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، کیا تماشا ہے یہ کہ اگر کسی کی کوئی بات سے اختلاف ہو گیا تو بڑھو کچھ نہیں کر رہے، کسی کی شخصیت نہیں خراب ہو رہی، تمہاری اپنی جہالت آشکار ہو رہی ہے. تم اپنی جہالت کا اعلان کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارا خون کھولتا ہے. اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں آپ کو، کم سے کم کسی شخصیت پر تنقید کرنے کے لیے اتنا قد بھی تو لاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر تو اچھے لگتے ہو. ابھی قد تمہارا ہے نہیں اتنا، باتیں اتنی بڑی بڑی بیٹھ کے، موبائل ہاتھ میں نا، موبائل یوں کے سامنے رکھا اور شروع، کہ اب تو چلا ہی جائے گا پوری دنیا میں. ایسے نہیں کرتے. اختلاف ہمیں بھی ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، ہوا کرے، لیکن کیا مطلب؟ میں بھی وہ کھول کے ویڈیو میں ویلاگ بنا کے، آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا، ویلاگ بنا لوں، اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں. ایسے ہوتا ہے کوئی؟ اپنی ہی شخصیتوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈیمیج کر رہے ہو، اپنی شخصیات کو تماشا بنانا چاہتے ہو. کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ شرم نہیں ہے؟ حیا نہیں آتی؟ یا پھر اتنے بڑا قد بنا لو نا، پھر تنقید کرتے بھی اچھے لوگ ہو گئے، ہے نا. لیکن تنقید، تنقید الگ ہے، تذلیل الگ ہے. تنقید کو منع نہیں ہے، تذلیل نہیں کرو نا. تنقید کا جیسے آپ کو حق ہے، اب میں اگر آپ کو کہوں اتنے بڑے اس کو تم نے تنقید کی, آپ بھی تو تنقید ہی کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ کو بھی گالیاں دی جائیں. پھر کیا مطلب, شعور نہیں ہے, اپنا کوئی بغض نکال رہے ہو, اپنی کوئی حسد نکال رہے ہو, اپنی کوئی دشمنی نکال رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ اس سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے, دیکھ دیکھ کے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کوئی دشمنی ہو گئی کسی شخصیت کے ساتھ. اختلاف کرو, ہمیں بھی ہے اختلاف, اپنی جگہ ہوتا ہے. میں نے کہا نا, تنقید الگ ہے, تذلیل, تنقید کا حق ہے, تذلیل کا حق, تذلیل نہیں کرو. آج کل تذلیل میں مزہ آ رہا ہے, خوش ہوتے ہیں میں نے یہ کہہ دیا, اب گیا سوشل میڈیا پوری دنیا میں گیا ایسی تیسی, تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے کیا کیا. پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جتنے لاکھ دیکھ رہے ہیں اتنے لاکھ تیرے گناہ بڑھ رہے ہیں. ایسا بدنصیب ہے تو کہ بیٹھے بیٹھے لاکھوں گناہ کما رہا ہے, لاکھوں, کیونکہ یہ اچھائی جاتی ہے تو لاکھوں کے پاس جائے گی تو ثواب ملے گا نا بھائی, تو برائی جائے گی لاکھوں کے پاس تو اس کا ثواب بھی تو تمہیں ملے گا نا. ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس اب جلدی جلدی سمیٹتے, میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں اپنے لیے بات ہی نہیں کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھے گا کہ میں اپنے لیے, مجھے جو کہتا رہا, مجھے کبھی پرواہ نہیں ہوں, میں نکل چکا ہوں اس اسٹیج وغیرہ سے, میں باہر آ چکا ہوں, مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہوتی جو نہیں ہے. مگر دل دکھتا ہے جب کسی شخصیت پہ خواہ مخواہ میں لگے رہے. جاہل لوگ, اپنا علمی قدکار تو دیکھو, تمہاری اوقات کیا ہے, اور اگر بات کے تمیز سے بات تو کرو. وہ مولا نے کہا نا, ہر آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, تم زبان کھولتے ہو تمہاری اوقات پتہ چل جاتی کہ تم ہو کیا. زبان تو دیکھیں, بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اور پھر دعوے دار ہو بہت بڑے بڑے, تم پتہ نہیں کیا کیا القابات تم لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اللہ رحم کرے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, تو کہیں ہمارا تسلسل ٹوٹا نہیں. بدترین حالات, بدترین ماحول میں تشیع کا رابطہ اپنی فقہ سے نہیں ٹوٹا, اپنے مکتب سے نہیں ٹوٹا, کسی بھی زمانے, تقیہ کے زمانے میں بھی نہیں ٹوٹا. شہید اول کا زمانہ تقیہ کا زمانہ ہے. شہید اول تو تقیہ میں تھے بھائی, شہید اول تو خود ایسے درس دیتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں کون ہوں. وہ تو بعد میں بھید کھلتا تھا نا, راز کھلتا تھا, جیسے شہید سالس کا ہوا تھا. شہید سالس کا تو قاضی بنا دیا تھا نا لاہور کا, قاضی نور اللہ شوستری, یہی نام تھا نا, قاضی نور اللہ شوستری شہید سالس کا, تو سب کو ہر ایک کے مطابق فتویٰ دے, یہی شہید ثانی کا تھا. وہ تو بعد میں کیا کرنا, تو جو تقیے میں بھی اپنی فقہ کو ایسے سنبھال کے رکھا کہ جو فتویٰ دے رہے ہیں فقہ جعفری, جو فتویٰ دے رہے ہیں فقہ جعفری, دوسرا سمجھ رہا ہے ہماری فقہ کا ہے. کیونکہ سب نے یہ اختیار لیا تھا کہ بھائی یہ بتا دو, ہمیں یہ اختیار دے دے کہ چاروں میں سے کسی بھی فقہ سے دے دیں. ہاں ہاں, اس نے کہا فقہ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, جس سے چاہو دے دو. اب جب کوئی کہتا تھا یہ کہاں سے, ان کا حنبلی, اب دیکھتا تھا ہاں بھائی حنبلی ہے جاؤ, حالانکہ مسئلہ بتا رہے ہیں فقہ جعفری کا. تو یہ قد بھی تو دیکھو نا ان لوگوں کے, بچا کے رکھا نا. تقیہ کے زمانے میں بھی فقہ جعفریہ کو, فقہ اسلامی کو, جو حسل فقہ اس کو بچا کے رکھا. آج تک یہ حوزہ ہائے علمیہ اس کا دفاع کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آئی بات, نتیجہ. اور آج کی مجلس ختم, ہماری آج کی یہاں کی مجالس کا سلسلہ بھی ختم. سنیے اصل مسئلہ کیا ہے, پرابلم ہے کیا لوگوں کی, میں آپ کو جڑ بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ کہاں ہے. سب سے بڑی ضرب سامراج کو کس سے لگی اس صدی میں؟ مرجعیت. ضربیں لگی ہیں, مگر میں صرف دو ضربیں بتاؤں گا آپ کو تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو جائیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دو, ایک پوری سامراجی طاقتوں نے چاہا کہ شہنشاہ ایران ٹھہر جائے, سب نے مل کر, اسرائیل امریکہ تو خیر تھے ہی سب سے بڑے بڑے, چاہا نہ نا کہ شاہ نہ جائے, چاہے کچھ ہو جائے, لاکھوں آدمی مار دیا, بھاگنا پڑا نا اسے, آ گیا نا انقلاب. کس کے ہاتھوں آیا؟ فقیہ. کس کے ہاتھوں آیا؟ فقیہ. تو کتنی بڑی ضرب لگی اسے 79 میں, فروری 79 میں. سامراج آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے, آج تک, کیونکہ اس ایک انقلاب کی وجہ سے دنیا بھر میں تحریکیں اٹھ گئیں, لوگوں کا خوف نکل گیا, کچھ نہیں ہے سامراج امراج, لڑیں گے ان سے, دیکھیں گے ان کو. سمجھ میں آئی؟ ایک ضرب لگی. مرجعیت کیا؟ وہ حیران تھا کہ ایک مولوی میں اتنی طاقت ہے ان کے, اسے پتہ نہیں تھا یہ والا مولوی نہیں ہے, یہ 40ویں دن والا ہے. یہ 39 دن والا نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ٹھیک ہے. جزاک اللہ السلام. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا. اس نے اسٹیمیٹ غلط کیا. یہ بھی وہی ہوں گے وہ متوے والے, وہ جو ان کے حق میں فتوے دیا کرتے ہیں. آج بھی دے رہے ہیں, کل بھی دیتے تھے, ہمیشہ دے دیتے ہیں. ملوکیت کے حق میں فتوے دیتے ہیں, بادشاہتوں کے حق میں فتوے دیتے ہیں. وہ سمجھا تھا, وہ اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ 40ویں دن والا ہے بھائی. وہ 39ویں دن والے تھے. یہ اس کا غلام ہے جو 40ویں دن گیا تھا اور بغیر فتح کے واپس نہیں آیا تھا. ہے نا, اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ میں کہہ رہا ہوں, ایک وہ ضرب لگی. دوسری ضرب کب لگی؟ جب انہیں نے پورے عراق کو داعش کے حوالے کر دیا تھا. کر دیا تھا نا, آگے تھے کربلا سے 24-25 کلومیٹر تو دور رہ گئے تھے باقوبہ تک. اور وہ فلوجا یہ سب گھیر لیا تھا کربلا کو. روزانہ دھماکے کربلا میں, دو دو لے لیجیے آپ, 2-3-4 دھماکے ہوتے تھے. سامرا تباہ ہو چکا تھا, روزہ تباہ کر دیا تھا. یاد ہے نا, بھولا نہیں کرو, کبھی نہیں بھولا کرو ان ظلم و ستم کی داستانوں کو. ہم نے بھلایا نہیں کربلا سے لے کر آج تک, ایک ایک یزید کو یاد رکھا ہوا ہے. ہم نہیں بھلاتے, بھولنا نہیں کبھی. یہ زخم ہے کلیجے کے, یہ زخم ہے جنت البقیع کے زخم کو بھولنا مت. جب تک یہ زخم تازہ ہے تمہارا تشیع اندر سے, تمہارا شیعہ بیدار ہے. اور جہاں یہ زخم کم ہوئے شیعہ مر جائے گا. شیعہ کو مرنے مت دینا جو تمہارے اندر والا شیعہ ہے. ان زخموں کو تازہ رکھنا. کیوں؟ ابھی ان کا ایک ایک کا حساب باقی ہے. ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. یا آئے گا نا, ہمارا بھی تو سرور و سالار آئے گا نا. اسی کے آنے کی تیاری ہے, اسی کے آنے کا انتظار ہے. سم اطمینان رکھو. تو کیا کیا تھا انہیں, چھوڑ دیا تھا داعش کو. حالانکہ نیٹو فورسز تھی نا. کہاں گئی تھی نیٹو فورسز؟ مرنے گئی تھی. خود نیٹو فورسز نے راستہ دیا تھا. بلکہ بیچ میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب گر جاتی تھی داعش تو اوپر سے ہیلی کاپٹر سے بھیجتے تھے, وہ کہتے تھے وہ دھوکے سے ان کے پاس اسلحہ گر گیا. پوری لڑائی انہوں نے لڑائی تھی, ہم جانتے ہیں پوری لڑائی نیٹو فورسز. کیا ہوا جب بات یہاں تک آ گئی؟ اب کون آیا میدان میں؟ یہ باتیں بنانے والے آئے, یہ لمبی لمبی زبانیں کھولنے والے آئے. فقیہ میدان میں آیا, آیت اللہ سیستانی. وہ میدان میں آیا بوڑھا, اس نے فتویٰ دیا نکلو گھروں سے, دفاع کرو, ختم کرو ان کو. پھر ماں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا جاؤ. اور ایسے فتویٰ نہیں دیا, جا کے دیکھ لو تصویریں جو لگی ہوئی ہیں نجف سے کربلا تک راستے میں, کتنے امامے تمہیں نظر آئیں گے. سینکڑوں علماء ٹوٹ پڑے, نکل پڑے گھروں سے, سادات بھی اور غیر سادات. جب حوض علمیہ سے علماء گئے تو لوگوں کا جوش پھر کچھ اور تھا, سب نکل پڑی قوم. پھر کیا حشر کیا داعش کا؟ کیا حشر کیا؟ نہ زمین کے اندر چھپنے دیا, نہ ہوا میں رہنے دیا. ان کے نقش و نگار تک مٹا دیے وہاں پہ. ایسا مارا ہے, ایسا مارا. تو ضرب کس نے لگائی تھی؟ کس نے لگائی؟ فقی. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ اصل بیماری کیا ہے, اصل پریشانی کیا ہے. کیونکہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ قوم اپنے مرجع سے, اپنے فقی سے وابستہ رہے گی, ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. اس لیے کروڑوں اربوں ڈالر اور ہر قسم کی کرنسیاں خرچ کی جا رہی ہیں صرف ایک پروپیگنڈے پہ, مرجعیت کے خلاف, مرجعیت کے خلاف, مرجعیت کے خلاف. کیوں؟ یہ طاقت کا سر چشمہ ہے, اس سے علیحدہ کر دو ان کو. جیسے ہی اپنے مرکز سے الگ ہوں گے, ان کو گھیرنا آسان, ان کو پکڑنا بھی آسان, ان کو مارنا بھی آسان. ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو. میں یہ جڑ تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ آج کیوں یہ شور و غوغا ہے. یہ شور و غوغا ہی تو بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی ضرب لگائی ہے شیعہ مرجعیت نے ان کو, کتنی بڑی شکست نے, شکستیں دی ہیں شیعہ مرجعیت نے. اس کے زخم یہ چاٹ رہے ہیں, اس کے لیے سارا کام کر. جب تک ان کا رشتہ ہے ہماری مصیبت رہے گی, ہم ان کو کبھی نہیں ہرا سکتے. بھاگ گئے تھے نا بغیر لڑے, جب آگے سیستانی نے فتویٰ دیا تھا چلو سب کربلا پہنچو, ہے نا, نیٹو فورسز تھی کربلا میں, یاد ہے نا, بھولنا مت, پھر کہہ رہا ہوں, کربلا میں لڑائی ہوئی تھی, روزے کے اندر گھسے ہوئے تھے نیٹو فورسز, اندر فائرنگ ہوئی, اندر مشین گنیں چلی ہیں, اندر لاشیں گری ہیں مومنین کی, نیٹو فورسز نے مارا تھا. اور جب لاکھوں کی تعداد میں مومنین بغیر اسلحہ, نہ بندوق, نہ راکٹ لانچر, نہ خود کش جیکٹ, دوڑے بس کربلا کی طرف, چلو آغا کا فتویٰ آ گیا, وہ لاکھوں کا سیلاب دیکھا, بھاگ گئی نیٹو فورسز, اسلحہ تھا ان کے پاس دنیا کا جدید ترین, بھاگ گئے کہ سمندر سے کوئی نہیں لڑ سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عزیزو, ہم پاگل نہیں ہیں جو چیخ رہے ہیں آپ کے سامنے, اصل جڑ یہ ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے انتشار کی وجہ, یہاں پہ مال لگایا جاتا ہے. لیکن ہمیں پھر بھی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں معلوم ہے یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں نا, یہ کسی کی آمد کا پیش خیمہ ہے. سمجھ گئے نا؟ فتنے اپنے عروج پہ ہوں گے, اور عروج پہ آ رہے ہیں نا, گلی گلی میں فتنہ ہے نا. ہمارے جوان صبح نکلتے ہیں عقیدہ کچھ, شام آتے ہیں عقیدہ کچھ. کیوں؟ دن بھر میں اتنی خرافات دماغ میں ڈال دیتے ہیں ان کے, ادھر گئے کوئی کچھ کہہ رہا, ادھر گئے کوئی کہہ رہا, یار کیا کریں, سمجھ میں نہیں آ رہا, جو آسان راستہ ہے وہ پکڑ لو, آسان یہ اس کے پیچھے چلو بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ زمانہ آ گیا, نظریات, نظریات کا بازار گرم ہے, گلی گلی کے الگ نظریات چل رہے ہیں, ہر محلے محلے کے الگ نظریات. یہ بتا رہا ہے کچھ ہونے والا ہے, تو ہم تو کبھی پریشان نہیں ہوئے, کبھی مایوس بھی نہیں ہوتے, کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ محبت یہاں پہنچے گی تو وہ آئے گا نا, جس کا انتظار کر رہی ہیں آنکھیں. کیسے نہیں آئے گا؟ آئے گا. اللہ کی سنت نہیں ہے کہ مظلوموں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے. چھوڑ دے گا اللہ؟ نہیں چھوڑے گا. اور ظاہر ہے کہ اللہ مظلوم کی مددگار کا طریقہ کیا کرتا ہے؟ اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے نا, کبھی ابراہیم کو بھیجتا ہے, کبھی موسیٰ کو بھیجتا ہے, کبھی داؤد کو بھیجتا ہے, کبھی سلیمان کو بھیجتا ہے, کبھی محمد عربی کو بھیجتا ہے نا. تو پھر اب ایسے چھوڑ دے گا؟ کیوں؟ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے اطمینان رکھو, اطمینان رکھو, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں, پریشان مت ہو. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا, بیٹھا ہوا ہے نا پردے غیب میں, وہ دیکھ رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے, ہم اسے نہیں دیکھ رہے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس کی کیا منصوبہ بندی ہے, ہمیں کیا معلوم؟ سامراج جانتا ہے اس کی منصوبہ بندی کو؟ نہیں جانتا نا. سامراج کو کیا معلوم کہ کہاں سے اٹیک ہوگا؟ اب وہ اپنے میزائلوں میں فخر کر رہے ہیں, کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے میزائل آئے گا. تمہیں پتہ ہے کہاں سے آئے گا تم پر؟ تمہیں بھی تو نہیں معلوم کہاں سے آئے گا. سمندر سے آئے گا, ہوا سے آئے گا, ہمالیہ سے آئے گا, بحر الکاہل سے آئے گا, بحر اوقیانوس سے آئے گا, یا خلیج فارس سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں بھی نہیں پتہ. یاد رکھو, ہر فرعون را موسیٰ, تو یہ ظلم و ستم کی انتہا بتا رہی ہے کہ بس آنے والا ہے. لیکن بات ہوئی کہ ذرا شدت تو پیدا کرو عشق میں, عشق میں شدت تو پیدا کرو. استاد قبر جلالوی کو نامعلوم لوگ کس نظر سے پڑھتے ہیں, کس نظر سے سنتے ہیں. بظاہر ان کی غزل کا شعر ہے, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غزل کا شعر نہیں ہے بھائی, اس میں تو پورا فلسفہ انتظار ہے ایک شعر میں, کہ کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ, کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ, تھک گئے جب پاؤں تیرا نام لے لے کر چلے, تھک گئے جب پاؤں تیرا نام لے لے کر چلے. آئے گا کیوں نہیں آئے گا؟ جب دل سے پکارو گے تو آئے گا, بالکل آئے گا, وعدہ ہے, اللہ کا بھی وعدہ ہے, اس کا بھی وعدہ ہے. ہم تھوڑی انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی انتظار کر رہا ہے نا, وہ بھی انتظار کر رہا ہے, وہ بھی آپ کی طرح دعائیں کرتا ہے, معبود بس اب مجھے بھیج دے, بھیج دے ان مظلوموں کی مدد کے لیے. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے نا, ہم بے یار و مددگار کھڑے ہیں, ساری دنیا کی طاقتیں تو ہمارے خلاف ہیں,
پھر سکون نازل ہوتا ہے. نہیں, بے یار و مددگار وہ ہیں جن کے ساتھ امام زمانہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو امام زمانہ ہے, ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے, ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ ہے, ایسے ہی ہے نا. اور کربلا سب سے بڑی مثال ہے نا. بس تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے منزل پہ آ گیا. آپ کو یاد ہے نا کہ آخری مجلس میں میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت پڑھتا ہوں, سنبھال کے معلوم ہے نا. لیکن اب فقیہ کا مسئلہ چل رہا تھا تو دو چھوٹی چھوٹی مثالیں یاد ہے نا. نہیں سمجھ میں آتا, ثانیہ زہرا سے پوچھ لیجئے. جب آخری خیمہ بچا تھا ہے نا, میں کوئی نئی بات تو نہیں پڑھ رہا نا, وہی پڑھ رہا ہوں جو آپ سنتے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہے سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. جب آخری خیمہ بچا تھا تو ثانیہ زہرا نے بیمار کا شانہ ہلایا تھا اور کیا کہا تھا, بیٹا سید سجاد تو میرے وقت کا امام ہے. وہ زینب جو عالم غیر معلمہ, وہ زینب جو علی کی بیٹی, وہ زینب جو ثانیہ زہرا, وہ زینب جو حسن حسین کی بہن, وہ زینب جس نے سید سجاد کو آغوش میں پالا ہے لیکن قیامت تک کے لیے ہمیں بتا کے جا رہی ہے, میرے لال میرے بچے ہیں, تو میرے وقت کا امام ہے, تو بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مسئلہ ہے زینب کو, مسئلہ درپیش ہے. کیا کروں, خیمے میں رہوں یا باہر نکل جاؤں؟ جانتی ہیں زینب کے رہنمائی کرے گا تو امام کرے گا. بیٹا سیدھے سے جات, آپ بتائیے کہ میں اب کیا کروں. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایسے کتنے مقامات ہیں, میں سر مطلب آنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نا لوگ, دکھ ہوتا ہے بعض اوقات, کہتے ہیں وہ بھی تو بے پردہ بازاروں میں لائی گئی تھی, لہذا کچھ کا یہ خیال ہے کہ تو ہاں میں بے پردہ. ان کو چادریں شمر نے کھینچی تھیں, ان کو بے پردہ یزید کے سپاہیوں نے کیا تھا. ان کی حیا کا عالم یہ تھا کہ پردے کے لیے کچھ نہ رہا تھا تو اپنے بالوں سے چہروں کا پردہ کیا تھا, اور نہیں سمجھ میں آتا تو یزید کے دربار میں دیکھ لو, 4 سال کی بچی ہے, 4 سال کی بچی ہے بس. اور یزید کی جب نگاہ پڑی تھی تو حیران ہو گیا کہ یہ کیسے کھڑی ہے بچی, ایک ہاتھ چہرے پہ ہے ایک ہاتھ گردن پہ. پوچھا تھا نا اس بچی سے کہ دونوں ہاتھوں سے الگ الگ کام کیوں, خدمت کیوں. وہ بچی نے کیا جواب دیا کہ میری پھوپھیوں کی طرح میرے سر کے بال بڑے بڑے نہیں. اس لیے ایک ہاتھ سے چہرے کا پردہ کر لیا. یہ پوری راہوں میں میرے گلے میں رسی بندھی رہی, اب جب رسی کھلی ہے تو زخموں کا منہ کھل گیا ہے, اذیت ہوتی تکلیف ہوتی, اس لیے ایک ہاتھ گلے پہ رکھ. یہ ہے بچی 4 سال کی جو بتا رہی ہے کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے نہ سمجھا تو نہ سمجھو, ہمارا کام تھا بتانا, ہم نے بتا دیا. یہ کون سی بچی جو شام غریبہ کے بعد بھی سو نہ سکی, اسے صرف بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب رو رو کے تھک جاتی ہوگی تو غش میں چلی جاتی ہوگی. کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ سو گئی بچی, نیند کیسے آئے بچی جس کو حسین نے اپنے سینے پہ سونے کا عادی بنا لیا ہو, وہ کیسے سوئے گی کہیں اور. اور یہی اس تاریک زندان میں شب و روز تھے اس معصوم بچی کے, روتی رہتی تھی دروازے کے پاس بیٹھ کے, جب شام ہوتی تھی رو رو کے تھک کے غش میں چلی جاتی تھی. اہل حرم کچھ دیر کے لیے مطمئن ہوتے تھے کہ چلو بچی کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی, سو گئی, ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ رات جس کا سکینہ سے وعدہ تھا, جب وہ رات آئی نا, سکینہ حسب دستور سو تو گئی, شام ہو روتے روتے سو گئی, لیکن تھوڑی دیر بعد اٹھ گئی. اور جب اٹھی تو پہلے سے زیادہ گریا و زاری شروع کر دی. ماں نے آغوش میں لے کے چپ کرانا چاہا, میری بچی جگر پھٹ جاتا ہے جب تو روتی ہے, خاموش ہو جا. بچی کہتی ہے, اماں میں کیسے خاموش ہو جاؤں, ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا, मेरी बच्ची ना रो ना रो, जिगर छलनी हो जाता है। बच्ची कहती है, फूफी अम्मा मैं कैसे ना रोऊं, अभी तो बाबा मुझसे कह रहे थे कि सकीना हम भी तुम्हारे बगैर बहुत बेकरार। सैयदे सज्जाद ने अपने पास बुलाया, अपनी बहन को चुप कराना चाहा। सकीना कहती है, भैया बस एक बार बाबा का सर दिखा दो, वादा करती हूं फिर नहीं रोऊंगी, एक फिर मैं नहीं रोऊंगी, एक बार सर। बच्ची के बयान सुन के बीबियों में शोरे गिरिया बुलंद हुआ, गिरिए की आवाजें महल में रहने वालों तक गई। दारोगा जिंदा को भेजा गया मसला पूछने के लिए, आया दारोगा जिंदा, पूछा मसला सीधे सज्जाद ने, कहा भाई आज मेरी बहन की हालत पहले से बहुत खराब है, एक बार इसके बाबा का सर ला दो खामोश हो जाएगी। बताया गया मसला वहां, उनके चलो ये गिरिया तो खत्म हो, ले जाओ सरे हुसैन। सरे हुसैन लाया गया, सीधे सज्जाद के हवाले किया गया। सीधे सज्जाद ने सलाम किया बाबा को, सर के बोसे लिए, आवाज दी सकीना लो बाबा का सर आ गया। बच्ची ने सुना दौड़ी दौड़ी आ गई, भाई के हाथ से बाबा का सर लिया, अपनी आगोश में लेके जमीन पे बैठ गया, अपना मुंह बाबा के मुंह पे रख दिया। बाबा जब मुझे छोड़कर ही जाना था तो साथ क्यों लाए थे, बाबा मुझे छोड़कर ही जाना था तो अपने सीने पे सोने का आदि क्यों बनाया था। बाबा आप तो चले गए, आपकी सकीना असर आशूर के बाद सो नहीं सकी, बाबा मुझे नींद नहीं आती, बाबा इस तारीख जिंदान में मैं सो नहीं सकती, बाबा क्या बताऊं, जब आप मुझे छोड़कर गए तो मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुए, मैं आपका नाम लेती थी और शिमरे लईन मुझे तमाचे मारते, मेरे कानों से गोशवारे खींचे गए, उनसे लहू बहता रहा। बाबा अब आप आ तो गए, सकीना जाने नहीं देगी, और बाबा जाइएगा तो सकीना को साथ लेके जाइए। सकीना बैन कर रही है बाबा के सर को आगोश में लेके, बीवियों में शोरे गिरिया शोरे मातम बरपा है। अचानक सकीना की आंखें भी बंद हो गई, आवाज भी बंद हो गई। माँ मुतमईन हो गई, मेरी बच्ची सो गई। ज़ैनब के दिल को करार आ गया, मेरी सकीना सो गई। पर जिंदान में एक ही शख्स है सैयद सज्जाद। इधर सकीना की आंखें बंद हुई, जबान बंद हुई, खड़े हुए कहते हुए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तड़प के जैनब खड़ी हुई, बेटा ये तुमने कैसा कलमा जारी किया जबान पे, अभी तो मेरी बच्ची सोई है। सीधे सज्जाद जारो कतार रो रहे हैं, कहते हाँ फूफी अम्मा मेरी बहन सो गई, मगर अब ऐसी सोई है कि कयामत के दिन ही जिंदान से उठेगी, उसी कुर्ते में दफना दिया। बीबियों ने आंसुओं से तराई की कब्र की, छुपा दिया लहद में। अपनी बहन को सीधे सज्जाद ने वाकई करबला खत्म हो गया, मकान मिला, मातम हुआ, नाके तैयार, सियाह अमारियां रख दी गईं, बीबियां सवार हो रही हैं। सानिया जहरा ने सैयदे सज्जाद को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारी माँ उम्र बाप का पता नहीं चलता कहां है, आइए फूफी अम्मा मेरे पीछे आइए। आगे आगे सीधे सज्जाद, पीछे पीछे सब बीबियां। चंद कदम चलने के बाद सानिया जहरा फरमाती है, बेटा ये तो तुम जिंदान की तरफ जा रहे हो। कोई जवाब ना दिया सीधे सज्जाद ने, आगे बढ़े, जिंदान का दरवाजा खोला, दाखिल हुए। पीछे पीछे जो बीवियां दाखिल हुई तो क्या मंजर था, जनाब उम्मे रुबाब इस तरह कब्र सकीना पर छा गई थी जैसे बच्ची को अपनी आगोश में लिया हुआ है, और बैन करती जाती थी, मेरी बच्ची तूने सुना हम आजाद हो गए, तू मदीने को याद करती थी, हम मदीने जा रहे हैं, सवारियां तैयार हैं, ए मेरी बच्ची इस तारीख कमरे में मैं तुझे कैसे अकेला छोड़कर चली जाऊं, मेरे साथ चल मेरी बच्ची, अगर मैं अकेली गई और मदीने में किसी बच्ची ने सवाल कर लिया कि मेरी बहन को कहां छोड़ आई, तो तेरी दुखियारी माँ उस बच्ची को क्या जवाब देगी। अल्लाह लानतुल्लाह।